الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن اذا وعد وفى او كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، قرآن مجید کی اور ایک حدیث کی تلاوت کی گئی. جو حصہ قرآن مجید کا تلاوت کیا گیا اس میں اللہ رب العزت نے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، کہ اس عہد کو پورا کرنے کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں پر ہم نے کسی سے وعدہ کیا، کسی سے عہد کیا اور پھر اس عہد کو توڑ دیا تو یہاں کی تو جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. اور جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ المؤمن اذا وعد وفا، کہ مومن آدمی جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. یعنی ایمان کے تقاضوں کے بھی یہ خلاف ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور پورا نہ کرے. تو مومن تو وہی ہے، اسی کو کہتے ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر. تو جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وعدے کو وہ پورا نہ کرے، بلکہ جب بھی مومن کسی سے وعدہ کرے گا تو اس کو انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کرے گا. چنانچہ فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کبھی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ آدمی نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ بھئی میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن پھر اس کے حالات ایسے ہو گئے کہ وہ مدد کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، تو اب اس سے کہہ دے کہ بھئی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا لیکن اب میرے حالات ایسے نہیں رہے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں، لہذا میں اس وعدے کو پورا کرنے سے معذور ہوں. یعنی ایسے نہیں ہے کہ اس کو کچھ نہ کہے یا ترخاتا رہے، یہ جائز نہیں. بلکہ اگر کبھی ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو پھر سامنے جس سے وعدہ کیا ہے اس سے معذرت کر لے، اپنا عذر بیان کر دے. بلا عذر، عذر شرعی کے وعدے کو پورا نہ کرنا یہ گناہ کی بات ہے. اس عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو آدمی نے کیا اور بغیر کسی عذر شرعی کے اس کو پورا نہیں کیا، تو ایسے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. یقیناً ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اس پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے. بحیثیت مومن ہونے کے ہماری یہ ذمہ داری ہے، یعنی اور لوگوں سے زیادہ، کہ ہم اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھیں. ہم نے کچھ عہد تو اللہ سے کیے ہیں، ان کا خیال رکھیں، لوگوں سے کیے ہیں ان کا خیال رکھیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، ہمیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوئے. وگر نہ خدا نہ کرے اگر ایسے گھر میں پیدا ہوتے کہ جن کو اسلام کے لیے تگ و دو کرنی پڑی، محنت کرنی پڑی اور تکالیف اور مشقتیں انہوں نے برداشت کی اور پھر جا کر دولت اسلام سے مالا مال ہوئے، تو ہمیں تو اس پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ دولت بن مانگے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی کہ ہم پیدائشی مسلمان. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اس نعمت کو حاصل کرنے میں مشقتیں اٹھائیں، تکالیف برداشت کی، تو وہ ہم سے زیادہ مومن ہوتے ہیں. ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں کو وہ زیادہ سمجھتے ہیں, پورے طور پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ بہت سے ایسے لوگ جو پہلے مسلمان نہیں تھے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کی, تو وہ ہم سے اچھے مسلمان. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلامی گھرانے میں پیدا کیا, تو ہمیں تو اور بھی زیادہ چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور ہم جو وعدہ کسی سے کریں, چاہے وہ کسی مسلمان سے کریں یا کسی کافر سے کریں, اس وعدے کو پورا کریں, بشرطے کہ اس وعدے کے پورا کرنے میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہوتی ہو, معصیت خالق کی لازم نہ آتی ہو. تو بہت ساری چیزیں ہیں. آج جو بیان کرنے کا مقصد ہے یہ کہ عام طور پر لوگ نماز روزے کو تو دین کا حصہ سمجھتے ہیں, لیکن اس وعدہ خلافی کو وہ دین شکنی سمجھتے ہی نہیں. ہم سب مسلمان ہیں لیکن ہم اپنی تجارت دیکھ لیں, دکان پر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر کتنوں سے وعدہ کرتے ہیں روزانہ کہ میں شام کو آ جانا, صبح آ جانا, اور روزانہ ذہن میں ہوتا ہے پہلے سے کہ میں ایسی وعدہ کر رہا ہوں اس کو ڈرکھاؤں گا, تین چار دن تو ویسے ہی نکال دیتے ہیں. اور دوسرا آدمی بھی یہ عام طور پر سمجھتا ہے کہ صاحب یہ اس نے آج کہا ہے لیکن آج کہاں دے گئی, تو ذہن میں اس قسم کے پہلے سے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے وعدے جس قسم کے ہیں اس سے ہم وعدہ کرنے والا بھی واقف ہوتا ہے اور جس سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی خوب وعدہ ہوتا جانتا ہے. اسی طریقے سے کتنے معاملات ہیں, شادی بیاہ کے معاملات ہیں, 9 بجے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے, پتہ چلا 12 بج رہے ہیں, 1 بج رہا ہے, 2 بج رہے ہیں, بعض اوقات ساری ساری رات اسی میں ہم گزار دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے ان وعدوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ وعدے ایسے ہی نہیں ہوتے کہ ہم نے کہہ دیا اور بس اس کا پھر کوئی باس پرس نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے, بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے باس پرس کی جائے گی. اب دیکھیے شریعت تو اسلامیہ کی بات ہے, ورنہ عام طور پر اس کو لوگ دین کا حصہ بھی نہیں سمجھتے. کسی سے منگنی ہو گئی تو کون سمجھتا ہے اس کو کہ منگنی بھی ایک وعدہ ہے؟ 99% لوگ نہیں سمجھتے اس کو, حالانکہ یہ شرعی اعتبار سے ایک وعدہ ہے. منگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تمہاری بیٹی کے ساتھ اپنے لڑکے کا نکاح مثلاً کر دیا, یا یہ کہ وعدہ کر لیا کہ ہم نے تمہاری اس لڑکی کو اپنے لڑکے کے لیے لینا ہے, یہ ایک وعدہ ہے. بعض اوقات بغیر کسی سبب کے توڑ دیتے ہیں, نہ اس کا کوئی سبب بتاتا, حالانکہ اگر کسی نے منگنی کر بھی لی ہے لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ بھئی ان دونوں کے مزاجوں میں بڑا فرق ہے, یہ آگے چل کر شادی کامیاب نہیں ہو سکے گی, یا اس طریقے سے بعض حقائق کا علم بعد میں ہوا جو پہلے معلوم نہیں تھے. تو اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ کہہ دے کہ بھئی میں نے منگنی کی تھی, وعدہ کیا تھا, لیکن چونکہ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں آگے چل کر ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں, لہذا ہم جو ہے اس وعدے کو پورا نہیں کر سکیں گے. بغیر وجہ کے, بغیر شرعی عذر کے آدمی ویسے ہی توڑ دے تو یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ بھی ایک وعدہ ہے, لیکن اس کو کون آدمی ہے جو سمجھتا ہے کہ صاحب منگنی بھی ایک وعدہ ہے؟ ایک کھیل ہے جس کو ہم نے کیا اور جب جی چاہا توڑ دیا. اسی طریقے سے دیکھیے, ہم دوسرے ملک جاتے ہیں, ویزا لے کے جاتے ہیں, تو بعض اوقات تحریری معاہدہ اور تو نہیں ہوتا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے ویزا لیا تو گویا ہمارے اور ان کے ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے. اس معاہدے کی پاسداری ویزا لینے والے پر بھی عائد ہوتی ہے. اب ہم جا کر دوسرے ملکوں میں اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں, ان کے ملک کے قوانین کو توڑتے ہیں. یقیناً جب وہ ویزا دیتے ہیں تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے قانون کو نہیں توڑیں گے آپ, لیکن ہم جا کر ان کے ملک کے قانون کو توڑتے ہیں, تو یہ وعدہ خلافی ہے. لیکن بتائیے اس کو کون سمجھتا ہے؟ کتنے لوگ باقاعدہ یہاں سے جاتے اس نیت سے ہیں کہ وہاں جا کر ان کے قانون کو توڑنا ہے, غلط کام کرنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا نام روشن ہے ساری دنیا میں, پاکستانیوں کا نام ساری دنیا میں روشن, سارے لوگ عزت کرتے ہیں, جہاں بھی چلے جائیں الگ سے لائن لگا دیتے ہیں. تو ہماری ایک اپنی انفرادیت ہے جو دنیا میں اور کہیں کسی اور کی شاید قائم نہ ہو, لیکن ہماری انفرادیت ہے ہمارے کارناموں کی وجہ سے. تو آپ سوچ لیں کہ اس کو, یہ صرف دین پر عمل نہ کرنے کی بنا پر, اگر ایک مسلمان کو یہ احساس ہو کہ ہم دوسرے کے ملک میں جا رہے ہیں تو وہاں پر ہمارا دین بدنام نہ ہو, اسلام بدنام نہ ہو ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے, تو یقیناً جہاں ہم اسلام کا نام روشن کریں گے اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں گے. لیکن اگر ہم حرکتیں ایسی کریں تو پھر ان کے قانون کے مطابق سزائیں بھی بھگتتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال معاف فرمائے. تو یہ ویزا لینا اور ان دوسرے ملکوں کے قانون کو توڑنا یہ وعدہ خلافی ہے. لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ صاحب یہ بھی ایک وعدہ ہے, اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں, بلکہ دین کا حصہ بھی نہیں سمجھتے, حالانکہ یہ ساری چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں خود بخود داخل ہو جاتی ہیں. دیکھیے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت اسلام سے جب مالا مال ہوتے ہیں, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور یہ مکہ مکرمہ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اسلام لانے کے لیے یہ اور ان کے والد یمان دونوں چلے. یہ وہ موقع اور وہ زمانہ تھا کہ جب جنگ بدر ہونے والی تھی اور کفار مکے سے نکل چکے تھے جنگ کے لیے. یہ حضرات بھی نکلے, راستے میں جب گزر رہے تھے تو ابو جہل نے پکڑ لیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ جا رہے ہیں. کہا کہ پھر تو ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے وہاں, اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک جنگ ہونے والی ہے اور تم جا کر ان کی طرف سے حصہ لوگے. تو انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں, ہم ان کی طرف سے حصہ نہیں لیں گے, ہمارا مقصد کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے, ہمارا مقصد صرف زیارت کرنا ہے. چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وعدہ کر رہے ہیں, کہا کہ اچھا وعدہ کرو کہ تم ہمارے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لوگے, انہوں نے وعدہ کر لیا تو انہوں نے چھوڑ دیا, بہرحال چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ سے باہر آ چکے تھے, بدر کے لیے روانہ ہو چکے تھے. تو سب سے پہلا معرکہ ہے اسلام اور کفر کے درمیان, جس کو جنگ بدر بھی کہتے ہیں اور قرآن مجید میں اس کو یوم الفرقان بھی کہا ہے, حق و باطل میں فرق کر دینے والا دن. اور اصحاب بدر کے جو فضائل ہیں وہ ہر آدمی جانتا ہے. بعض نے لکھا کہ ان ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں, یعنی یہ ایسے محبوب لوگ تھے سارے کے سارے کہ ان کے نام لے کر اگر اللہ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. اسی طریقے سے بدری صحابی ہونا یہ خود ایک فضیلت کی بات ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی جنگ, ایسا معرکہ سامنے ہو, حضرت حذیفہ اس حال میں ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہو چکے تھے, راستے میں ملاقات ہوئی, تو اس کے بعد انہوں نے سارے احوال بیان کیے. ابو جہل کا نے جو پکڑا تھا اس کو بھی بیان کیا, ذکر کیا, لیکن ساتھ میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معرکہ درپیش ہے, تو ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں تاکہ ہم بھی حصہ لیں, اس لیے کہ انہوں نے ہم سے ہماری گردن پر تلوار رکھ کر ہم سے یہ وعدہ لیا تھا. ہم نے دل سے اس وعدے کو وعدہ نہیں کیا تھا, بلکہ ہم نے ڈر اور خوف کی بنا پر کہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے ہم نے وعدہ کر لیا تھا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم ان سے وعدہ کر کے آئے ہو, اور اسلام میں وعدہ وفائی جب تک عذر شرعی نہ ہو اس وقت تک اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے, لہذا تم ان کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لوگے. اب آپ سوچئے, دنیا اس کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہے؟ آخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جبکہ ان کے لیے ایک ایک آدمی قیمتی تھا, کل 313 آدمی تھے, مقابلے میں 1000 آدمیوں کا لشکر تھا, اور یہاں پر اسلحہ بھی نہیں تھا, بعض نے تو صرف لاٹھیاں اٹھا رکھی تھیں, بعض کے ہاتھوں میں صرف پتھر تھے, اور 313 افراد کے پاس سواری کے جانور کتنے تھے ٹوٹل, یعنی صرف 70 اونٹ, 8 دو گھوڑے. آدمی سوچ, تو کل یہ ساز و سامان تھا, پورے طور پر اسلحہ بھی ان کے پاس نہیں تھا, تو ایک ایک آدمی جو ہے ان کو مطلوب تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, جو تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر, وعدہ خلافی جائز نہیں. چنانچہ انہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا. لیکن یہ معمولی مثال نہیں ہے, اس موقع پر بڑے بڑے جو ہیں جب ابتلا میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان پر ابتلا آتی ہے تو اچھے اچھے جو ہے ان کے پیر پھسل جاتے ہیں, اور یہی وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جب دیکھا جاتا ہے کہ بھئی آدمی یہ کردار کا کتنا پکا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور جلیل القدر صحابی اور کاتب وحی بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو وحی لکھا کرتے تھے, کیونکہ بہت کم لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ان میں سے ایک یہ بھی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور وحی جب نازل ہوتی تھی تو اس کی کتابت فرمایا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے حاکم تھے, تو اس لیے روم کے ساتھ عام طور پر ان کی ٹھنڈی رہتی تھی, اور اس زمانے میں روم جو ہے وہ بڑا سپر پاور تھی. جیسے اس زمانے کی سپر پاورز ہیں اسی طریقے سے اس زمانے کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی. تو ان کے درمیان ایک معاہدہ ایک مدت کے لیے طے پایا کہ اس مدت میں ہم حملہ نہیں کریں گے ایک دوسرے پر, جنگ بندی ہو گئی. جب جنگ اس معاہدے کے ختم ہونے کا وقت آیا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا میں اپنی فوجیں دشمن کے ملک میں داخل کر دوں گا تاکہ ہم فتوحات کرتے چلے جائیں, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ فوراً جو ہے وہ حملہ کریں گے, لہذا ہم بہت سارے جو ہے ان کے شہروں پر فتح حاصل کر سکتے. دل میں سوچا, چنانچہ انہوں نے اپنی فوجیں لا کر سرحدوں پر ڈال دیں, اور غالباً بعض ایسے بھی ہوں گی جو سرحد میں بھی داخل کر دیں. اور جیسے ہی معاہدہ ختم ہوا یعنی جو وقت تھا وہ ختم ہوا, انہوں نے اپنی فوجوں کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا. اب فوجیں شہر بشہر حملہ کرتی ہوئی اور فتح کرتی ہوئی چلی جا رہی تھی. واقعتاً ان کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ مسلمان فوری طور پر حملہ کر دیں گے. جب کئی شہروں کو فتح کر لیا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کانوں میں ایک آواز آئی, یعنی جب ان کا لشکر جا رہا تھا کہ کوئی شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وفا ان لا غدر, وفا ان لا غدر, قفو عباد اللہ, قفو عباد اللہ, اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ, اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ, وفا کرو اور جفا نہ کرو, وعدہ خلافی نہ کرو. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے. حضرت عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ تھے, تو انہوں نے کہا کہ تم اس طرح سے فوجوں کو آگے بڑھاتے لیے چلے جا رہے ہو, مسلمان کا شیوا جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں ہے بلکہ وعدہ وفائی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی وعدہ خلافی نہیں کی, مدت کی تکمیل کے بعد میں نے اپنی فوجوں کو حملے کا حکم دیا ہے. کہا کہ لیکن ابھی تمہارا معاہدہ ختم نہیں ہوا تھا, تم نے اس ارادے سے فوجوں کو داخل تو کر دیا تھا سرحد میں جبکہ یہ بات جائز نہیں تھی, تو محض ادنا شبہ کی وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں. اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وعدہ وفائی کا حکم دیا ہے, اور کہا کہ مسلمان کا یہ شیوا ہے کہ جب دو قوموں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے تو اس معاہدے کی پابندی کریں, پاسداری کریں. دنیا ایسی مثال لانے سے قاصر ہے کہ شہر کے شہر فتح ہو گئے ہوں لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر, اور جب اپنے معاملے کا مشتبہ ہونا معلوم ہو گیا تو فوج کو حکم دیا کہ واپس چلو, شہروں کو خالی کر دو. یہ ہے وہ سیرت جس پر عمل کی ہمیں ضرورت ہے. خالی لائٹ لگا لینے سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں بن جاتا, جھنڈے گاڑ دینے سے عاشق نہیں بن جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور کرنے کا حکم فرمایا, اصل یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں تو یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ وفائی کا سبق دیا, حضرت امیر معاویہ کو جب معلوم ہوا فوراً اپنی فوجوں کو نکال دیا, ملک سے باہر نکل جاؤ, اپنی سرحدوں پر واپس چلے جاؤ. یعنی مسئلہ یہی ہے کہ جب تک ہم ان کے جو حکم جو مدت ہے اس کی تکمیل نہ ہو جائے, یا یہ کہ اگر وقت سے پہلے ہم اس معاہدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اعلان نہ کر دیں کہ بھئی ہمارا تمہارا معاہدہ ہوا تھا لیکن ہم اس معاہدے کو اب باقی نہیں رکھنا چاہتے, لہذا فلاں تاریخ سے ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدہ ختم. مطلب یہ کہ دوسرے کو غفلت میں مت مارو بلکہ اس کو بتا دو, اس کے بعد پھر تم آزاد ہوا. اب یہ معمولی بات نہیں ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کا جب پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہے, فوراً اس ارشاد پر عمل کیا. یہ ہے ایک مسلمان کی شان. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کا کچھ حصہ عطا فرماتے. اور اسی طریقے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا عدل و انصاف مشہور تھا, ان کے بارے میں یہ آتا ہے جب بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا, اور یہی سیدنا عمر فاروق ہے جنہوں نے فرمایا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے عزت اسلام سے بخشی ہے. کپڑوں سے عزت نہیں ہے, مال و دولت سے عزت نہیں ہے, بینک بیلنس سے عزت نہیں ہے. عزت اگر ہماری حقیقی عزت ہے وہ اسلام سے. آج ہم کافروں کے سامنے سرنگوں ہیں, ذلیل اور رسوا ہیں ساری دنیا میں, میں اس لیے کہ ہم نے اپنے کپڑے تو عمدہ پہن لیے, ہم نے اپنے پاس مال و دولت کے تو انبار لگا دیے, لیکن جو دولت اسلام ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے پاس نہیں رہی. کردار کے غازی نہیں, صرف گفتار کے غازی ہیں. باتیں ہم سے بہت کرا لو لیکن جہاں کردار نبھانے کا وقت آتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں ساری دنیا میں. بہرحال حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو یہ اس طرح سے فتح ہوا کہ لڑائی اور جنگ بھی نہیں ہوئی, اور شاید جنگ سے فتح بھی نہ کر پاتے اس لیے کہ وہ بھی پورے طور پر مرنے مارنے کے لیے تیار تھے, اور کافی عرصہ ایسا گزرا کہ فتح نہیں ہوا تھا بیت المقدس. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود تشریف لائے تو ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے وہ اوپر چڑھ گئے, کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں فاتح بیت المقدس کی علامات پڑھی تھی, اور جب وہ علامات دیکھتے چلے گئے جو کتابوں میں لکھا تھا وہی علامات انہیں نظر آئیں سیدنا عمر فاروق کی ذات میں, تو انہوں نے بغیر لڑے پھر لا کر چابیاں ان کے حوالے کر دیں کہ یہ وہی شخص ہیں جس نے بیت المقدس فتح کرنا ہے اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ فاتح بیت المقدس ہو. حالانکہ جب تشریف لا رہے تھے بعض صحابہ کرام اپنے گھوڑے دوڑا کر سیدنا عمر فاروق کی طرف پہنچے تو وہ اونٹ پر سوار تھے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیے, کیوں گھوڑے کی شان کچھ اور ہے, اونٹ کی شان اور ہے لیکن گھوڑے کی شان اور ہے. کہا کہ گھوڑے پر سوار ہو جائیے, اور آپ نے یہ چیتھڑے یہ بدن پہ جو لباس پہنا ہوا پیوند لگا ہوا اس کو اتار دیجیے اور ذرا اچھا لباس پہن لیجیے. چنانچہ ان کو شاہانہ لباس پہنا دیا. سیدنا عمر فاروق تمام ایسے نہیں تھے لیکن لوگوں کے اشرار پر پہن لیا. تھوڑی دیر گھوڑے پر بیٹھ کر سوار رہے اور چلے, لیکن پھر فوراً اتر کر کہا کہ اللہ کی قسم تم نے تو مجھے تباہ کر دیا, یعنی اس گھوڑے پر بیٹھ کر میرے دل میں غرور پیدا ہونے لگا, اکڑ آنے لگی. آپ نے فرمایا کہ وہ لباس بھی اتار دیا, اس گھوڑے سے بھی اتر گئے اور کہا کہ اس پر میں نہیں بیٹھتا, اور اپنے اس گھوڑے پر اونٹ پر سوار ہو گئے. اور اس طرح سے یہ سفر طے کیا تھا اپنے خادم اور غلام کے ساتھ کہ کبھی وہ مہار پکڑ کر آگے چلتا تھا اور عمر فاروق اوپر سوار ہوتے تھے, اور کبھی عمر فاروق مہار پکڑ کر چلتے تھے اور غلام سوار ہوتا تھا. اس طرح سے سارا سفر طے کیا تھا. تو چونکہ یہ لشکر کے لوگ کافی دور تک آئے تھے حضرت عمر فاروق کا استقبال کرنے کے لیے, جب بیت المقدس میں داخل ہوئے شہر میں تو اس وقت باری آ گئی تھی غلام کی, تو آپ نے اس کو کہا کہ بیٹھ جاؤ. اس نے کہا کہ میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. کہا کہ نہیں ایسا ہی ہوگا. غلام کو اونٹ پر بٹھایا, خود مہار پکڑ کر چلنے لگے, اور ادھر سے وہ پادری دیکھ رہے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب قریب پہنچے تو پوچھا مسلمانوں سے کہ جو اونٹ پر جو شخص سوار ہے یہ تمہارا امیر المومنین ہے؟ کہا کہ نہیں نہیں یہ تو غلام ہے امیر المومنین کی. امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹ کے مہار پکڑے چلے آ رہے. انہوں نے اپنی کتاب میں جو دیکھا تو وہی علامات لکھی تھی. فوراً اپنے آپ کو سرنگو کیا اور لا کر بیت المقدس کی چابیاں سیدنا عمر فاروق کے حوالے کی. بہرحال یہ سنانا اصل یہ مقصد نہیں تھا, بات اگلی بتانی مقصود تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے معاہدہ کیا, وعدہ کیا, ان سے معاہدہ کیا دونوں کا, کہا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے جان و مال کی, جس طرح مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی تمہاری جان و مال کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری. جب جزیہ تم دیتے ہو, ٹیکس دیتے ہو, تو حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد. جو حکومت ٹیکس لیتی ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ جن سے ٹیکس لیتی ہے ان کو جو ہے وہ پورے طور پر ان کی پاسبانی کرے، ان کی حفاظت کرے. چنانچہ معاہدہ ہو گیا، چلے گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں ایک معرکہ پیش آیا کچھ عرصے بعد، سال بعد، دو سال بعد، چار سال بعد، تو مسلمانوں کو فوج کی ضرورت پیش آئی. تو بعض لوگوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجویز بھیجی کہ ہمیں فوج کی ضرورت ہے، فوج ہمارے پاس ہے نہیں، یعنی زیادہ نہیں ہے اور ہمیں ضرورت زیادہ کی ہے، تو جو فوج ہماری بیت المقدس میں ہے اس فوج کو محاذ پر بھیج دیا جائے. سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ تجویز بہت اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کرو کہ اس سال جو ٹیکس لے چکے ہو تم وہ ٹیکس واپس کر دو، اور ان سے کہہ دو کہ ہم نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لی تھی لیکن اب ہم حفاظت کرنے سے قاصر ہیں، لہذا اپنا ٹیکس واپس لے لو اس سال کا، ہماری فوجیں جا رہی ہیں لہذا ہم ٹیکس بھی تم سے وصول نہیں کریں. بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا کرے گا یا کرتا ہے؟ ہمارے تو یہاں پر ٹیکس دینے والوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، رات دن کوئی آدمی خوف سے خالی ہے، ہر شخص کو ڈر لگا ہوا ہے، کار میں بیٹھا ہوا تو ڈر رہا ہے، پیدل جا رہا ہے تو ڈر رہا ہے، گھر میں موجود ہے تو ڈر رہا ہے، اسمبلی میں بیٹھا ہوا تو ڈر رہا ہے، کسی آفس میں بیٹھا ہے تو ڈر رہا ہے، پولیس والوں کے پاس کھڑا ہے تو ڈر رہا ہے، فوجی کے ساتھ کھڑا ہے تو ڈر لگ رہا ہے. یہ بھی اللہ کا عذاب مسلط ہو گیا ہے. جب اللہ سے ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا تو لوگوں کا خوف اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا، ورنہ مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا. لیکن ہم جب اپنے سائے سے بھی ڈر رہے ہیں، آج ذرا سی کوئی آواز لگا دے تو ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے، پیشاب خطا ہو جاتا ہے. یہ سب اس بات کے عذاب ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنا چونکہ چھوڑ دیا ہم نے. اللہ ہی کا ڈر ایک نہیں ہے، کیونکہ ساری خلاف ورزیاں تو اللہ کے احکام کی ہم کر رہے ہیں. اگر اس کا ڈر ہوتا تو پھر اس کے احکام کی خلاف ورزی کیوں ہوتی بھائی؟ جب خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ سے ڈرنا بھی چھوڑ دیا، اس کا ڈر نہیں ہے. نتیجتاً اللہ نے دوسروں کا ڈر ہم پر مسلط کر دیا. یاد رکھو، اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہمیں دنیا کا کوئی آدمی ڈرا نہیں سکتا، اور جب اللہ کا ڈر چھوڑ دیں گے پھر ساری دنیا سے ہم ڈریں گے، بلکہ اپنے سائے سے بھی ڈریں گے. آج وہی کیفیت آج مسلمانوں کی ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار کو دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو اس سال کا جزیہ واپس کر دو جو تم ان سے لے چکے ہو، اس لیے کہ جب ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم ان سے ٹیکس بھی نہیں لیں. یہ ہیں مثالی حاکم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے حاکم عطا فرما دیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، لیکن اس کے لیے امت کے اعمال بھی ویسے ہونے چاہیے. افسوس تو یہی ہے کہ ہم چونکہ اپنے اعمال اچھے نہیں رکھتے، اس لیے دعا تو بہرحال کرتے رہیں گے اللہ سے کہ اللہ ہمارے اعمال بھی اچھے کرے، ہمارے عمال بھی اچھے کرے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہیں، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے حاکم تمہارے ویسے ہی ہوں گے. آج ہم دیکھ لیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود شادیاں کتنی سادگی سے ہم کر رہے ہیں، راتوں کو دو دو تین تین چار چار بجا دیتے ہیں، وقت ہمارے نزدیک کتنا بے قدر ہے، وقت کی کوئی قدر ہمارے نزدیک نہیں ہے. 12:00 تو معمولی بات ہے، ورنہ رات کے تین تین چار چار بج جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک دن کی بات نہیں، مہندی ہو رہی ہے ترت جگا ہو رہا ہے، کئی کئی رات اور بعض جگہوں پر کئی کئی مہینے سے پہلے سے جو ہے وہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور رت جگہ شروع ہو جاتے ہیں. کہیں مائیوں کی رسم ہو رہی ہے تو جناب ڈھولک کے جو ہے وہ تھاپ پر گیت ہو چل رہے ہیں اور گا رہے ہیں یہ سارے کے سارے، اور کہیں جو ہے وہ اس سلسلے میں جناب فنکشنز ہو رہے ہیں، گانے بجانے چل رہے ہیں مختلف طریقے سے. یہ سب اللہ کو ناراض کر دینے والے اعمال ہیں. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہم نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، پتہ نہیں کس گناہ کی کیوں ہم پر یہ مصیبت آ گئی. عجیب بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم معصوم بھی سمجھتے ہیں، کم از کم ہم یہی سمجھتے رہتے کہ واقعتاً ہماری خطاؤں کا یہ نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اگر آدمی اس کو بھی اپنا تھوڑا سا اقراری کر لیا کرے تو بھی انشاءاللہ توبہ کی توفیق ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو مجرم ہی نہیں سمجھیں گے، اپنا قصور ہی نہیں سمجھیں گے، توبہ کس بات کی کریں گے. تو بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہ میں نے دو تین واقعہ سنا اس لیے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمارے حکمران بھی کیسے وعدے کے پورا کرنے والے تھے، اور ایک آدمی کی بھی نظر میں وعدے کا پورا کرنا کیسا تھا. اب یہ یاد رکھیے کہ ہم ملازمتیں کرتے ہیں، یہ ملازمتوں میں باقاعدہ عہد و پیمان ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کے اوقات ہوتے ہیں ان اوقات کو پورا کرنا، یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے صبح سے اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک کام کریں گے، یا پورا دن ہمارے کام کا ہے، یا ہم نے سارے اوقات کام میں لگانے ہیں. آج دیکھ لیجیے ہم اپنے وعدوں کو کتنا پورا کر رہے ہیں. ہم نے بلکہ دین سے خارج سمجھ لیا ہے. ایک کام جو حکومت وقت کا ہے کہ وہ کام کر کے دے، لیکن نہیں. آج آپ دیکھیے کہ کام تو ہو رہا ہے حج کا، عمرے کا، کتنا اچھا کام، لیکن رشوت کے بغیر کوٹا نہیں ملتا. اور رشوت بھی دو چار لاکھ نہیں، پہلے دس دس لاکھ تھی، اب تو تیس لاکھ پینتیس لاکھ رشوتیں دیتے ہیں تو جا کے ان کو کوٹا ملتا ہے. صاحب کہ یہ حج کا کوٹا، عمرے کا ویزا آپ کو مل رہا ہے، اتنے افراد آپ حج پہ لے جا سکتے ہیں. تو جب رشوتیں دے دے کے ہم حاجیوں کے کوٹے لیں گے تو حاجیوں کو تو ہم نچوڑیں گے نا. تو یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. حاجی کو ایسا نچوڑتے ہیں جیسے گنے کو پیلتے ہیں مشین، اس کا رس کم نکلتا حاجی کا زیادہ. بڑا دکھ ہوتا ہے، دل اور جان سب جلتی کہ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں، وہاں مکانوں کا کرایہ وصول کر رہے ہیں، اس پر کمیشن، چاہے وہ بڑے سے بڑا عہدیدار ہو یا چھوٹے سے چھوٹا آدمی، ہر آدمی کمیشن پہ کام کر رہا ہے، مکانوں پر، کوٹے پر، سب رشوتیں چل رہی ہیں. صبح سے لے کر شام تک اب تو کھلا دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں صاحب اتنے پیسے لگیں گے، صحیح مکان کا نقشہ بنوا لو تب، گاڑی کے پورے کاغذات ہو تب، کسی بھی صورت میں آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں، کچھ دو گے ورنہ تنگ ہوتے رہو. اب یہ ہمارا بھی ذہن بن گیا ہے کہ اگر جائز طریقے سے کام کریں گے تو ہوگا نہیں، بھائی اس لیے ناجائز کرا لو. ہر آدمی جو تھوڑا بہت کوئی رکاوٹ بن سکتا تھا بنتا ہی، لہذا وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جب ہمیں مل رہا ہے تو کیا ضرورت. یاد رکھو میرے عزیز بھائیو، ہم جب کسی عہدے پر آتے ہیں اس عہدے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، دیانت امانت کے ساتھ اس عہدے کو نبھانا، اس کی ذمہ داریوں کو نبھانا بغیر اجرت کے، چونکہ اس کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں. ایک آدمی اگر سرکاری آفیسر ہے اور اس کا کام ہے کہ لوگوں کا کام کرے، لیکن وہ پیسے لیے بغیر کام نہیں کرتا، یہی تو رشوت ہے. تنخواہ کس بات کی لیتا ہے؟ کوئی ڈاکہ ڈال کے جا رہا ہو، کسی کو آپ کہہ دو کہ صاحب دیکھو سامنے ڈاکہ میری موٹر سائیکل چھین کے جا رہا ہے، تو جب تک آپ پیچھا کرنے والوں کو تیل پانی نہیں دیں گے کہ صاحب پیٹرول نہیں گاڑی میں، ڈیزل نہیں، پہلے پیسے تو پھر جائیں گے پیچھا کریں گے، پھر ان کو بھی پکڑ کے ان سے بھی لے لیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہماری سب پورے سب کا یہی حال ہو گیا. پہلے صرف پولیس والے جو ہے وہ مبتلا تھے یا وہ بدنام تھے، اب تو سب کا یہی حال. پرائیویٹ ڈیوٹی کر رہا ہے تب، کہیں اور کر رہا ہے تب، اللہ ماشاء اللہ، اللہ نے جس کو بچا رکھا ہو بچا رکھا ہو، ورنہ اب تو 99% یہی حال. تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے، ہمارے ملک پر رحم کرے. تو سچی بات ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک آپ دیکھیں کس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، سب کو پتا کیا ہو رہا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا، چھپ چھپ کے ہوتا تھا اور تردید ہو جایا کرتی تھی کہ صاحب اس میں فلاں ملوث نہیں، فلاں ملوث نہیں ہے. اب تو کھلم کھلا حکام دیے جاتے ہیں کہ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، ایسا کرنا پڑے گا، ایسا کرنا. تو ہم لوگ تو اپنا ملک ہم کب چلا رہے ہیں؟ یہ ہمارا ملک ہے کب پھر؟ جس ملک کو ہم اپنی مرضی سے نہ چلا سکیں، اپنے قوانین کے تحت نہ چلا سکیں، وہ ہمارا ملک کیا ہوا؟ جس کو قرآن و حدیث کے مطابق ہم نہ چلا سکیں، جہاں پر ناجائز مراعات ہو، قوم کا پیسہ جو ہے وہ اپنی تعیشات پر اور اپنے عیش و آرام پر جو ہے خرچ ہو رہا ہو. ایک عام آدمی جو ہے وہ بےچارا 5,000-3,000 میں بھی گزار، اس سے کہا جاتا ہے کہ ٹیکس دو اس میں سے بھی، اور جو لاکھوں وصول کر رہے ہیں وہ ٹیکس دیتے اگر ہوں گے تو بس صرف خانہ پوری کے حد تک تو دیتے ہوں گے، ورنہ عام طور پر جب ان کے گوشوارے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے بینک میں ایک پائی بھی بیلنس نہیں، بینک بیلنس ہے ہی نہیں اس کے پاس، سارے کے سارے محتاج مسکین معلوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم پر رحمت نازل نہیں کرتا. مجموعی اعتبار سے ہم اپنے حالات کو دیکھ لیں. بہرحال بات ساری ہے کہ وعدہ وفائی، اپنے عہدے سے وفادار ہونا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، یہ سب وعدے کے ذمن میں آ جاتا ہے. اور جب آدمی نے یہ وعدہ کر لیا کہ بھائی اس عہدے کی ذمہ داری، ہم تو حلف اٹھاتے ہیں باقاعدہ، سرکاری عہدیدار تو حلف اٹھاتے ہیں، جج حلف اٹھاتے ہیں، دیگر حلف اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی وفادار، اس حلف کی کتنی پاسداری ہم کرتے ہیں؟ ہر آدمی کو معلوم. اب تو یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات بیان کر رہا ہوں جو کسی کو معلوم نہیں ہے. اخبارات پڑھ لیے صبح سے لے کر شام تک, جو کچھ ہوتا ہے سب معلوم, کس کو معلوم نہیں. دیکھیے ملکی جو قوانین ہوتے ہیں وہ بھی اسی ضمن میں آ جاتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی نے یہ بات کئی مرتبہ ارشاد فرمائی کہ ٹریفک کے جو قوانین ہیں, لازمی بات ہے کہ وہ قوانین جو خلاف اسلام ہوں وہ تو ہم نہیں مانتے, نہ اس کی پابندی کرنا ضروری نہ اس پر چلنا, بلکہ کوئی بھی ایسا قانون جو اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف ہو وہ قانون صحیح نہیں. لیکن بعض قوانین وہ ہوتے ہیں کہ مثلا ٹریفک دائیں طرف چلانی ہے بائیں طرف چلنی ہے, سرخ بتی پر جو ہے ہم نے رک جانا ہے اور سبز پر چلنا ہے, تو یہ سارے قوانین ہیں, اس میں کوئی اسلام خلاف اسلام بات نہیں ہے اور نہ اسلام کی کوئی خلاف ورزی ہے. تو یہاں پر جب ملک کے قانون موجود ہے تو اس کے اعتبار سے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اس لیے حضرت مولانا تقی صاحب نے فرمایا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی وعدہ خلافی میں داخل ہے, کہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم قوانین کا احترام کریں گے لیکن ان قوانین کا ہم احترام نہیں کر رہے, حالانکہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں بلکہ ہمارے ہی جو ہے وہ آرام کے لیے اور راحت کے لیے انتظام کیا گیا ہے تاکہ صحیح طور پر جو ہے وہ انتظام قائم ہو ملک کا. تو اس لیے جہاں قوانین موجود ہیں صحیح اور اسلام سے نہیں ٹکراتے ان قوانین کی پاسداری کرنا ہماری بھی ذمہ داری, اور جہاں خلاف اسلام ہو وہاں پر گنجائش وہاں آدمی بچے. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ بھائی صرف نماز روزے کی حد تک دین پر چلنا نہیں ہے, نماز روزہ بھی کریں وہ بھی کرنے کے کام ہیں, اور نہیں کریں گے تو اس سے اس کی بھی باس پرس ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ایسی ہیں کہ بظاہر ہم اس کا دین ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ دین کا حصہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سب دین کا حصہ ہے اور پوری جو ہے وہ شریعت کے تحت وہ سارے احکام آتے ہیں, اس لیے ہمیں ان پر بھی ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کسی سے قرضہ لیا ہے تو وعدے پر ہم ادا کر دیں, مکان کرائے پر لیا ہے تو جو تاریخ کرائے کی ہے اس تاریخ پر ہم اس کو ادا کر دیں, اور بالفرض نہ ادا کر سکے ان کو مجبوری ہے تنخواہ نہیں ملی تو اسے بتا دیں بھائی اس دفعہ میں وعدے کے مطابق تنخواہ کرایہ نہیں دے سکوں گا اور تنخواہ ملنے پر میں آپ کو دوں گا. تو آدمی کم از کم اچھے طریقے سے تو رہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ آتا ہے کہ قرض دے دیا کرتے تھے بہت سے لوگوں کو, ایک صاحب نے قرضہ لیا تو اس کے بعد آنا ہی چھوڑ دیا. ایک مرتبہ جب دیکھا امام صاحب کو تو گلی سے نکل کے دوسری گلی میں جانے لگے تو امام صاحب جلدی سے جا کے وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ میاں پیسہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے منہ چراؤ, کم از کم بتا دو اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو ہمیں اپنا عذر تو بتا دو. یہ کیا کہ پیسے بھی لے لیے تو مال سے ہم گئے اور تمہاری ملاقات سے بھی گئے. تو آج کل پیسے کسی کو دے دینا گویا اپنے دوستی سے اس کو جدا کر دینا ہے. بعض بزرگوں کے بارے میں تو یہ واقعہ آتا ہے, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت میرے پاس لوگ بہت آتے ہیں اور ان کے آنے سے میرے اوقات جو ہیں بڑے تشویش میں ہوتے ہیں, میں بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہوں, اس لیے کہ جب وہ آ جاتے ہیں تو میں نہ عبادت کر سکتا نہ کوئی اور کام کر سکتا اور ان کی وجہ سے میں ان میں مصروف ہو جاتا ہوں. تو شیخ صاحب نے جو جواب دیا وہ یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بعض لوگ تمہارے پاس ایسے آتے ہوں گے کہ جنہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی ان کو پیسے دیا کرو, اور بعض ایسے لوگ بھی آتے ہوں گے جو مالدار ہیں ان سے پیسے مانگا کرو, قرضی مانگ لو کہ لاؤ بھائی کسی سے کہو 10,000 روپے دے دو بھائی, کسی سے 50,000 مانگ لو, کسی سے 1,00,000 مانگ لو, تو دونوں ہی تمہارے پاس آنا چھوڑ دیں گے. جس کو پیسے دے رکھے ہیں وہ ادا کرنے کے چکر میں نہیں آئے گا کہ پیسے نہ مانگ لیں, اور جس کے پاس ہوتے ہیں وہ بھی اس لیے نہیں آئے گا قرض نہ لے لیں کہیں ہم سے. تو کہا تم فارغ ہو جاؤ گے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو آج کل باقاعدہ لیے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نے دینے ہی نہیں. تو بہرحال بھائی وعدہ وفائی کرنا یہ اسلام کا شیوا ہے, مومن کا شیوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت جو ہمیں حکم دیا ہے اوفو بالعہد, اللہ تعالیٰ اس عہد کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں عافیت نصیب فرما ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے غالباً کوئی دوست ہیں بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیں اور بھی جن حضرات نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ تو سب کو جانتا ہے اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے اگر کوئی بیمار ہے تو اے اللہ انہیں شفا عطا فرما دے کوئی ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت کو پورا فرما دے پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرما دے اے اللہ معاشی طور پہ پریشان ہے تو اس کی معاشی ضرورتوں کو پوری فرما دے اور اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ کوئی اپنے گھریلو مسائل میں الجھا ہوا ہے تو اس کے مسائل کو حل فرما دے اسی طریقے سے اے اللہ اور بھی لوگ مختلف عوارض کا شکار ہیں اے اللہ جس وجہ سے پریشانی ہے اس پریشانی کو دور فرما دیں عافیت نصیب فرما دیں اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل نہ فرما رسوا نہ فرما جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اتنی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.